الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما انزل الله. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی نازل کی گئی ہے، حالانکہ اس پر کوئی وحی نازل نہ کی گئی ہو، اور اسی طرح وہ جو یہ کہے کہ میں بھی ویسا ہی کلام نازل کروں گا جیسا اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اور اگر تم وہ وقت دیکھو تو بڑا ہولناک منظر نظر آئے جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں گرفتار ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے کہہ رہے ہوں گے کہ اپنی جانیں نکالو، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، اس لیے کہ تم جھوٹی باتیں اللہ کے ذمہ لگاتے تھے اور اس لیے کہ تم اس کی نشانیوں کے خلاف تکبر کا رویہ اختیار کرتے تھے. سورہ الانعام کی 93 نمبر آیت. ان آیات کے اندر توحید کا موضوع ایڈریس ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایگزامپل دے کر، ان کی زندگی کا نمونہ پیش کر کے توحید کی طرف دعوت دی. اب توحید کہنے میں ایک چھوٹا سا ورڈ ہے، ایک مختصر سی بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک انسان نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا تو مسلمان ہو گیا، توحید کا اقرار کرنے والا ہو گیا. لیکن یہ ایک وادی میں قدم ہے، انٹر ہوا انسان، ابھی اس نے اس کی جو منزل ہے وہ اسے حاصل نہیں ہوئی، بلکہ ابھی اس منزل کی طرف سفر اس کا شروع ہوا. اور اس کی منازل ہیں توحید کی، اللہ تعالیٰ کے قرب کی، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی. اب اس کا بھی آگے وہ کیسے حاصل ہوتی ہیں، کیا کیا اس میں سٹیجز ہوتی ہیں، اس کے تذکرے آگے ہیں ان آیات کے اندر. توحید یا دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان کیا چیز حائل ہے؟ سب سے پہلے جو چیز حائل ہے وہ خود ہے، یعنی کہ انسان خود اپنے اور اللہ کے درمیان حائل ہے. اس بات کا کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ انسان نے اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو اتنا بڑا کیا ہوا ہے کہ وہ اس کو نہیں چھوڑنے کے لیے تیار. انسان چاہتا ہے کہ میں خواہش نہیں چھوڑوں گا. میں اب خواہش بھی ایک بہت براڈ ٹرم ہے، خواہش کے اندر اس کی جو ڈیزائر ہیں جسمانی، اس کی ڈیزائر ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، اس کی رسپیکٹ ہو معاشرے میں، اس کی سے ہو معاشرے میں، اس کے بعد مال ہو، یہ سب اس کی خواہشات. تو وہ خواہشات اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان حائل ہو جاتی ہیں، وہ اس کو چھوڑنے کے لیے قطن تیار نہیں ہوتا. اور پھر وہ کیا کیا کرتا ہے اس کے لیے کہ اپنی سے کو منوانے کے لیے، اپنی بات منوانے کے لیے، یا اپنی آپ کو منوانے کے لیے، اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے وہ کیا کیا کرتا ہے؟ تو وہ ان آیات میں ڈرس ہے، اس آیت مبارکہ میں ڈرس ہے. اور یہ اس دور سے بھی آج تک ہے. اس دور میں کیا ہوا ہمیں ہسٹری کا پتہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جو کفار تھے، اب اتنی واضح باتیں کی گئی تھیں ان کے سامنے کہ بہت سارے انہی کفار میں سے مسلمان ہوئے تھے. یعنی کہ اگر یہ کہا جائے کہ بات واضح نہیں تھی تو پھر کوئی بھی نہ مانتا، کوئی بھی مسلمان مانتا. بات واضح تھی تو بہت سارے ان کے انٹلیکچوئل شامل ہو گئے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، جو معاشرے میں عزت والا مقام رکھتے تھے، اور انٹلیکچولی بہت میچور تھے وہ آگے تھے, بات سمجھ میں آ گئی. باقی ابو جہل کو بھی مطلب یہ کہ بات کمیونیکیٹ ہو چکی تھی اور اس طرح کے دوسرے سرداروں کو, لیکن ان میں کیا فرق تھا, صحابہ میں یہ بڑے دن کا ذکر کیا فرق تھا, انہوں نے اپنے آپ کو نکالا اس بات کے ماننے میں, جو رکاوٹ انسان کی اپنی ہوتی ہے اس کو نکال دیا کہ ٹھیک ہے معاشرہ اصلاح ہوتا ہو جائے, ہمیں کچھ خواہشات قربانی کرنی پڑیں گی کوئی بات نہیں, لیکن جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے کہا نہیں وہ نہیں قربان ہونی چاہیے. تو پھر وہ کہاں تک گئے, ہر ظلم پہ اترے, فزیکل اور پھر انٹلیکچولی آگے مقابلے میں آئے, ہرانے کی کوشش کی, ہر طرح سے انہوں نے ایک ایفرٹ کی. انہی ایفرٹ میں ایک ایفرٹ یہ تھی کہ یہ بات کہی گئی کہ قرآن کا جو متاثر کرنا ہے نا یہ کچھ نہیں ہے, یہ سوائے اس کے کہ ایک جادو. وہ ہار چکے تھے یعنی کفار, تو انہوں نے ایک پلاننگ یہ بھی کی کہ اپنی سرداروں کو اکٹھا کیا, انٹلیکچوئل کو, کہ کیا کیا جائے, یہ تو اثر کر رہے ہیں معاشرے پر, لوگوں پر, تو ہم کیا کیسے ان کا مقابلہ کریں. تو انہوں نے کہا کہ بہت ساری رائے دی گئیں کہ کسی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر قرار دیا جائے, آپ کو پاگل قرار دے دیا جائے, آپ کو شاعر قرار دے دیا جائے. ساری رائے میں پھر ان کے ذہن میں جو سب سے بہتر رائے آئی وہ کہا کہ جادو ہے, یہ کہہ دیا جائے, ورنہ شاعر تو لوگ کہیں گے پہلے شاعری نہیں کرتے تھے آپ کیسے شروع کر دی, پھر اور جو ساری باتیں ہیں, پاگل کہا جائے تو پاگل ایسے نہیں ہوتے, نجومی کہا جائے تو نجومی یہ نہیں ہوتے, تو ہمیں ہم ہار جائیں گے. ہاں جادوگر ایک ہے کہ کوئی جادو کرتے ہیں کلام کے ذریعے سے, تو یہ کہہ دیا جائے. اسی طرح انہوں نے یہ بھی پلاننگ کی کہ ایک جو ان کا ووکل شخص تھا یعنی بہت ڈومینیٹ کر جاتا تھا اپنی لینگویج سے زبان سے, ان کو بھیجا کہ جائیں ان کا مقابلہ کریں. اب وہ مشہور تھے تو وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور غالباً حرم میں مکہ مکرمہ کے قریب عبادت مشغول تھے, وہ آئے اور بولنا شروع کر دیا کہ جیسے ڈومینیٹنگ پرسنالٹی ہوتی ہے, بولنے کا موقع نہ دے اگلے کو, اور برا بلا کہا. اور تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے کہ کب وہ خاموش ہو. تو یہ بھی کمیونیکیشن کا طریقہ ہوتا ہے کہ بات نہیں, تحمل سے بات کو سننا اور پھر جب وہ بات کر لے تو اس کا جواب دینا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحمل سے بات سنی, حالانکہ بات بڑی اگریسولی کی گئی, تو تحمل سے بات سننے کے بعد کیا کیا کہ کہا کہ بات ختم کر دی. تو اب آگے سے کوئی آرگیومنٹ کیا, قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیا. اب قرآن پاک کی تلاوت سے وہ موم ہونا شروع, اب اس کی آنکھوں یعنی اس کا اثر آنے لگ گیا, اتنا سخت دل کافر اور ڈومینیٹ کرنے والا وہ خاموشی سے سن رہا ہے قرآن اور اثر لے رہے. اب اس میں مبلغین کو بھی بہت سارے میسجز جاتے ہیں, کیونکہ ایک ہوتا ہے آرگیومنٹ کہ دلائل سے بھرانا آدمی کو, نہیں دلائل ایک حد تک ہوتے ہیں, قرآن دلائل ذکر کرتا ہے, دیکھو ایک حد تک ہوتے ہیں. اصل ہوتا ہے کہ اپنی پرسنالٹی, اصل ہوتا ہے کہ اپنی روحانیت سے دوسرے کو اثر ڈالنا, متاثر کرنا. تو وہ اب یہی وجہ ہے کہ انڈو پاک میں کون آئے تھے, چند مبلغین صوفیہ, اب وہ آئے اور سارے کفار تھے, ہندو تھے, اور انہوں نے اپنی پرسنالٹی اور اپنی روحانیت سے متاثر کر دیا وہ لاکھوں, اب انہی کی اولادوں میں ہم. تو ان کی یہ نہیں کہ ان سے کوئی آئیڈیالوجیکل بحثیں ہوئی, نہیں, پرسنالٹی اور روحانیت. اور وہ کہاں سے آتی ہے, قرآن سے اٹیچ ہو, گناہ سے جھکے اللہ کے قرآن سے اٹیچ ہو, خود ہی انسان کی روحانیت اسٹرانگ ہو جائے. اب وہ کیا رہے کہ اب وہ روحانیت پرسنالٹی والے پہلو پیچھے جا رہے, اب سارا کہ آئیڈیولوجیکلی اور دلائل اور بس اس پہ بحثیں, اور پھر دونوں سے بحثیں ہی بحثیں ہیں, اثر کسی پہ نہیں ہو رہا, بلکہ لوگ کئی بار دور ہو جاتے ہیں ان بحثوں سے کیونکہ ان کی بات سمجھ نہیں آتی, وہ کہتے ہیں کیا باتیں کی جا رہی ہیں, تو دور ہو جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے سامنے قرآن کے آئے تو وہ موم ہو گیا, لیکن وہی اپنی میں ختم نہیں ہوئی, تو اس لیے وہاں سے تو چلا گیا, لیکن کفار کو جائے کہا کہ آئندہ مجھے جانا بھیجنا, آئندہ نہ بھیجنا, اسلام نے قبول کیا لیکن یہ انکار کر دیا ان کا میں مقابلہ نہیں کر سکتا. تو ایک اور سٹیپ کیا انہوں نے کہ یہودیوں نے بھی کیا، پھر مسلمہ کذاب آیا، جھوٹا نبی آیا، تو کئی لوگوں نے یہ کیا کہ کہا کہ قرآن اللہ تعالی کی کتاب ہے. اب کوئی ظاہری بات ہے یہ مان لے تو بات ختم ہو جائے، وہ تو مسلمان ہو جائے، تو کیا کہ یہ کتاب نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گھڑی ہے. اور یہ اس وقت بھی تھا، یہ آج بھی ہے. آج بھی بہت سارے جو پروپیگنڈا کرنے والے ہیں، جو مسلمانوں کو دور کرنے والے ہیں، نوجوان ان سے افیکٹڈ ہیں، کیونکہ ڈیل کرنا پڑتا ہے، تو پتا ہے کہ نوجوان افیکٹڈ ہیں، کیونکہ انٹرنیٹ کا دور ہے، میسیجز آتے ہیں، ای میلز آتی ہیں، فیس بک پہ کوئی آرٹیکل آ جاتا ہے، تو وہ جو کیسے ہٹ کرتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور اس کے دلائل ہیں، پوری ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں، پورے فیس بک کے پیجز بنے ہوئے ہیں، وہ ادھر پڑھتے ہیں اور متاثر ہو جاتے ہیں کہ واقعی شک میں پڑ جاتے ہیں. بظاہر مسلمان گھروں کے اندر ہیں، باپ مسلمان ہے نمازی ہے، اور بیٹے کا یہ نظریہ بن جاتا ہے، اور وہ ایویڈنٹ کیسے ہوتا ہے، وہ مسجد میں دل ہی نہیں کرتا اس پہ جانا. تو مسجدیں نہیں بھر رہی، اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نظریات متاثر ہو چکے ہیں، نظریات چینج ہو چکے ہیں، ڈاؤٹس آ چکے ہیں. تو یہ اس وقت سے کوشش جاری ہے کہ اس کسی طرح ثابت کیے جائے قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے. جب نہیں ہے تو پھر یہ عام کتابوں کی طرح کتاب انسان سمجھتا ہے، نعوذ باللہ، اور پھر اس سے ضائبت ہے، اس سے کیا میسج دے. تو اب اس کو کیسے ایڈریس کرنا، وہ اگلی آیات میں انشاءاللہ تذکرہ کرتے ہیں، وہی آگے ڈسکس ہوں گی. تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھے، یا یہ کہے کہ مجھ پہ وحی نازل کی گئی ہے، حالانکہ اس پہ کوئی وحی نازل نہ کی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھنا کہ یہ کتاب اللہ کی نہیں ہے، یا اور طرح سے جو کفار کہتے تھے کہ ہمارے بت اللہ تعالیٰ کے کاموں میں معاون ہیں، اس طرح کی باتیں، اور یہ کہنا کہ مجھ پہ وحی آئی، تو یہ جھوٹے نبی جو تھے وہ کہتے تھے کہ ہم پہ بھی وحی آتی ہے، اور اسی طرح وہ جو یہ کہے کہ میں بھی ویسا ہی کلام نازل کر دوں گا جیسا اللہ نے نازل کیا. تو یہی کہ انسانی کلام ہے تو ہم بھی انسانی کلام تو ہم بھی بنا سکتے ہیں. اور ایک یہ کوشش مسلمہ کذاب اور دوسرے لوگوں نے کوشش کی کہ ان جیسے آیات بنانے کی عربک میں کوشش کی. اب اس کتاب اور اس کلام میں جو انہوں نے پیش کیا کیا فرق ہے؟ اصل میں یہ چیزیں ہیں نا جو ایک مسلمان نوجوان کو آج پتا ہونی چاہیے. ابھی پورا ٹاپک ہے ویب سائٹ پہ، وہ لیکچر بھی پورا پڑا ہوا ہے ڈیڑھ گھنٹے کا، کہ اس کتاب مبارک میں قرآن میں کیا ایسی باتیں ہیں جو دوسری کتابوں میں نہیں، کیوں یہ اللہ کی کتاب ہے. تو لاجیکلی اس کو بتایا گیا. تو مختصر طور پہ یہ ہے کہ کسی بھی کتاب کسی بھی لینگویج کے اندر چار چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے اس کی ورڈ، ایک ہوتا ہے اس کا آتھر، دوسرا ہوتا ہے اس کے ورڈ، تیسرا ہوتا ہے اس کا جو سبجیکٹ ہوتا ہے، اور چوتھا ہوتا ہے کہ جو اس کے اثر آتا ہے دوسروں پہ. چار چیزیں کیا ہوتی ہیں کہ کتاب میں، اس کے آتھر، اس کے ورڈ، اس کے سبجیکٹ یعنی کہ جو مضمون اس میں بیان کیا جاتا ہے، اور اس مضمون کا کیا اثر لوگوں پہ ہوتا ہے، معاشرے پہ کیا اثر ہوتا ہے، یہ چار چیزیں ہوتی ہیں. تو اب اس کے جو ورڈ کی سلیکشن ہے، یہ پورا موضوع ہے، مضمون ہے، کہ یہ نہ شاعری ہے یہ نہ نثر ہے، یہ درمیان میں ایک چیز. یہی کفار حیران تھے کہ یہاں ہماری شاعری ہوتی ہے یا نثر ہوتی ہے، یہ کیسا کلام ہے کہ ان میں شاعری والی تاثیر بھی ہے، وہ ردم بھی ہے اور شاعری ہے بھی. تو اس طرح کا، اور اس کے پھر مضمون جو اس کے اندر بیان ہوتے ہیں کہ ہر چیز، کائنات کا بھی نظام ایڈریس ہو رہا ہے، معاشرے کا نظام بھی ایڈریس ہو رہا ہے، انسانوں کے اندر کی بات کی جا رہی ہے، اور وہ ردم بھی باقی ہوتا ہے، وہ سارا ایک جو طریقہ ہے بیان کرنے کا وہ بھی قائم ہوتا ہے. اور چوتھی چیز یہ جو انسان کی، اب دیکھیں یہ جو تین چیزیں تھیں نا، یہ عربک کا ماہر یا قرآن کا ڈیٹیل میں جانے والا طالب علم جان سکتا ہے، عام بندہ جو ابھی انٹروڈیوس ہوا ہے اس کو اتنی بات سمجھ میں نہیں آ سکتی. تو اسے کیا سمجھ میں آ سکتا ہے کہ کسی بھی کتاب کا آتھر نہ اس کا ماسٹر ہوتا ہے اس لینگویج کا، اس سبجیکٹ کا، یعنی کہ جو لکھ رہا ہوتا ہے کتاب، وہ یہ نہیں ہوتا کہ بچپن میں لکھ دے، بلکہ وہ اکثر اس فیلڈ کے لیول پہ پہنچتا ہے، پھر وہ کتاب پروڈیوس کرتا ہے، اور پھر لوگ مانتے ہیں کہ ہاں یہ اچھی کتاب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کیا تھا کہ امید ہے، کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں جانا، اور نہ لکھ پڑھ سکتے تھے، اور کتاب جو آپ نے الفاظ جو پیش کیے وہ یہ تھے، جس پہ سارے حیران ہو گئے کہ یہ کتاب، یہ الفاظ. تو جب یہ چیز سامنے آئی تو یہ معجزہ تھا، یہ عاجز کرنے والی چیز تھی، اور اس سے ہی وہ کفار حیران ہو گئے تھے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے. یہ کیسے ہو رہا ہے؟ اب اس کا ان کے پاس جواب نہیں تھا، وہ یہی کہہ سکتے تھے آپ کہیں سے چپکے سے پڑھتے ہیں اور وہ پروڈیوس کر دیتے، لیکن دل ان کے مانتے تھے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اتنی جلدی کوئی شخص ایسی بات پروڈیوس کر سکتا. تو یہ وہ چیز ہے جو عام انسان کی سمجھ میں آ سکتی ہے، یہ ایک لے مین کی بات میں سمجھ میں آ سکتی ہے کہ واقعی کسی فیلڈ کی بیسٹ بک پروڈیوس کرنے کے لیے ایکسپیرینس چاہیے ہوتا ہے، ایک مہارت چاہیے ہوتی ہے، اس کے لیے ٹائم لگتا ہے، کوئی استاد چاہیے ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ استاد نہ ہو اور کوئی وقت نہ لگایا جائے اور ایک ماسٹر پیس اس کا پروڈیوس کر دیا جائے. تو یہ ایک عام انسان کی بات سمجھ میں آ سکتی ہے، لیکن بات وہی ہے کہ جس نے ارادہ یہ کیا نہیں ماننا، تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس میں کیا خاص بات ہے، وہ یہ سوچتا ہے اس کے اینٹی کیا بات کی جا سکتی. اب یہاں پہ یہ بھی ذکر ہو جائے کہ یہی اس وقت عام طور پہ جو کفار کا سے امپریس میڈیا ہے نا، وہ یہی کر رہا ہے، کیونکہ لوگ اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ جب اسے سنتے ہیں تو اب دیکھ کس چیز کسی چیز کو پروف کرنا یا ڈس پروف کرنا کوئی مشکل چیز نہیں ہوتی، اس کے اینٹی کوئی بات لے آؤ اور اس پہ فوکس کر دو. حالانکہ دوسری طرف بہت سارے دلائل ہوتے ہیں. کہنا کیا میں چاہ رہا ہوں کہ چونکہ آپ سے کوئی علم نہیں ہے تو اس کو کوئی بھی بات کہا کہہ دی جائے نا کہ یہ ایسے ہے، اس کے دو تین دلائل اس پہ پیش کر دے، وہ کہے گا واقعی ہے. حالانکہ کسی بھی تھوڑے سمجھدار بندے سے رابطہ کرے، وہ سمجھائے گا دیکھو یہ دوسرا پہلو بھی تو ہے. جیسے جو کرسچینٹی کی تبلیغ کرتے ہیں وہ مسلمانوں کو کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ کئی لوگ ملے جو کرسچن ہو گئے مسلمان، کیوں؟ انہیں کہا، پوچھا گیا، کہا کہ کسی نے کہا کہ آپ نے قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ فرائض کر، تو اور اس میں کہا کہ اللہ کے نبی ہیں تو ہم مانتے ہیں. انہیں کوئی علم نہیں تھا کہ ان کی کتاب میں گیا. تو اب ان سے بات کی کہ بالکل ایسی بات ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی تو کہا گیا کہ عیسائیوں کو دعوت دی گئی کہ آپ اللہ سے ایمان لیں، وہ آخری نبی. اب یہ جب بات کی گئی تو وہ کہا کہ واقعی یہ تو ہے، یعنی اتنا سپرفیشل ہوتا ہے کہ وہ بتا. تو کسی چیز کا سے امپریس کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا. تو اس لیے بات یہ کی جا رہی تھی کہ جو امپریس ہو رہے ہیں نوجوان اس ڈائلگ سے کہ کتاب اللہ کی نہیں ہے، تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ڈیٹیل میں جائیں، اللہ تعالیٰ کیا دلائل دیتے ہیں اللہ کی میری کتاب ہے، اس کی ڈیٹیل میں جائیں جو آگے اگلی آیات میں آ رہے ہیں، تو تب انسان ایزیلی سمجھ جائے گا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی میں کو نکالے، میں کو نکالے. تو اسی لیے کسی اللہ والے سے پوچھا گیا کہ جنت یا اللہ کا قرب کتنا دور ہے؟ کہا دو قدم. کہ دو قدم کہاں؟ ہاں، ایک قدم اپنے آپ پہ رکھو، اپنی میں پہ رکھو، دوسرا قدم اللہ کی جنت میں اللہ کے پاس. یہ میں ہے درمیان میں پہلا قدم، اس پہ قدم رکھنے کو بھی تیار ہے. اب دیکھیں اس میں ساری چیزیں ایڈریس ہو رہی ہیں جو ہم نے پچھلی درسوں میں ذکر کر لیا، یعنی کہ جو سوشل پریشر، لوگوں کی باتیں، لوگوں کے سامنے اپنی ایک عزت، اپنی میں، اپنی ناک کٹنے کا ڈر، یہ ساری اس میں شامل ہے کہ میں فائل ہوں اللہ اپنے درمیان. اور اگر تم وہ وقت دیکھو، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ظلم ہے. کیوں؟ وہ آگے اس کی اسمیشن آئے گی، کیوں ظلم ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا؟ کہ حالانکہ جانتے ہیں اللہ کی کتاب ہے لیکن اس کو نہیں مانتے، یہ ظلم ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا. اور اگر تم وہ وقت دیکھو تو بڑا ہولناک منظر نظر آئے گا کہ جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں گرفتار ہوں. اب یہ ایک سمپل سا انسان کو جھنجھوڑنے کا طریقہ ہے کہ دیکھو تمہارے اور اللہ کے درمیان میں حائل ہے نا، تم حائل. یہ جو فگر ہے 6 فٹ کی اور اس کی خواہشات، یہ ابدی نہیں ہے، یہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہے، تو ختم ہونے والی. آج ہی خبر ملی کہ ایک 42-43 ایئرس کا ایک نوجوان، ایک شخص فوت ہو گیا وداؤٹ اینی ریزن، صبح وہ فوت ہو گیا اور اس دن اس کے بھائی کی شادی. تو مسئلہ پھر یہ پوچھا گیا کہ اب شادی 1 مہینے بعد کی جا رہی ہے، تو اس کی جو بیوہ ہے وہ اس میں شریک ہو سکتی ہے، وہ عدت کے اندر ہے. لیکن پھیلے ہوتے ہیں ہمارے چاروں طرف، کہنے کا مطلب کوئی ایج لمٹ نہیں ہے، کوئی اس میں نہیں. ایک شخص صبح نہیں اٹھا، 40 سمتھنگ ہے اس کی، تو یہ جو میں نے اپنے آپ کو اللہ اور اپنے درمیان حائل کر دیا وہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہے, وہ ختم ہونے والی چیز, اور وہ چاہو تو پھیلی ہوئی ہے بات کے واقعی, اور نہ صرف وہ ختم ہونے والی ہے اس کے ساتھ جو جس کی وجہ سے میں حائل کر رہا ہوں اپنے آپ کو اللہ اور اپنے درمیان, مطلب کیا میں کس لیے حائل کرتا ہوں چیزوں کے لیے, کہ اگر میں نے اللہ کی بات مانی چیزیں نہ ہاتھ سے نکل جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی جواب دے رہی کہ وہ بھی لانگ لاسٹنگ ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کیسے وہ منظر کھینچا کہ اگر تم وہ وقت دیکھو تو بڑا ہولناک منظر نظر آئے گا کہ جب ظالم لوگ موت کی سختی میں گرفتار ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے کہہ رہے ہوں گے کہ اپنی جانیں نکال لو, کہ تم تھے نا حائد اللہ بندے کے درمیان اس کو ہم نکال لو, یہ ایک خاکی جو جسم تھا یہ اب خاک پہ ملنا ہے, اپنی جانیں نکال لو, یعنی کہ انداز اللہ تعالیٰ کا دیکھ کہ وہ فرشتے انہیں کہیں گے اپنی جانیں نکالو آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا, اب ورڈ کیا اللہ تعالیٰ استعمال کر رہے ہیں ذلت کا, عذاب الہون, کیونکہ انسان عزت کے لیے کرتا ہے, جو کرتا ہے اپنی عزت کے لیے, تو اللہ نے کہا یہ عزت یہ آج خاک پہ مل گئی, تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا اس لیے کہ تم جھوٹی باتیں اللہ کے ذمہ لگاتے تھے, اس لیے کہ تم اس کی نشانیوں کے خلاف تکبر کا رویہ اختیار کرتے, وہی جو فگر ہے 6 فٹ کی اس کے اندر جو میں ہے, تکبر کیا ہوتا ہے میں, کہ میں بڑا میں اچھا میں, مجھے کوئی نقصان نہ ہو جائے, مجھے کوئی کہہ نہ دے, تو یہ جو میں ہے نا یہ جو تکبر ہے وہ وجہ بن جائے گی ان کی ذلت کا, وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ. پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ تم ہمارے پاس اسی طرح تنہ تنہا آ گئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا, اور جو کچھ ہم نے تمہیں بخشا تھا وہ سب اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو, اور ہمیں تو تمہارے وہ خواہشیں کہیں نظر نہیں آ رہے جن کے بارے میں تمہارا دعویٰ تھا کہ وہ تمہارے معاملات طے کرنے میں ہمارے ساتھ شریک ہے, حقیقت یہ ہے کہ ان کے ساتھ تمہارے سارے تعلقات ٹوٹ چکے ہیں, اور جن دیوتاؤں کے بارے میں تمہیں بڑا غم تھا وہ سب تم سے گم ہو کر رہ گئے ہیں. تو ایک ایک جو انسان جن پہ تکیہ اور سہارا کیے بیٹھا ہے جس کی وجہ سے اللہ کو چھوڑا, اللہ تعالیٰ ایک ایک کو ضرب لگائی. دیکھیں یہ چیزیں چھوٹنی ہیں, آپشنز کیا انسان کے پاس کہ لا الہ الا اللہ کی جو لا ہے اس سے خود ضرب لگا دے, یہ معاشرہ, یہ مال, یہ چیزیں, یہ عہدہ, ہر لا سے ہر چیز کو توڑ کر, یہ سب بت ہیں, ان سب کو توڑ, یہ خود کر لے نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کرے. اب جنہوں نے خود نہیں کیا اب اللہ تعالیٰ نے کیسے سایت مبارکہ میں سب کو توڑا ہے, کہ پہلی چیز پچھلی آیت میں انسان کی جو میں ہوتی ہے اس کو توڑا, کہ تمہاری میں میرے اور تمہارے درمیان حائل تھی وہ ٹوٹ گئی, پھر تم تو نہیں طرح آ گئے جیسے پہلی بار, کہاں گئے وہ سہارے, کہاں گئے وہ لوگوں کی باتیں, وہ لوگ جن کی باتوں سے تم ڈرتے تھے, وہ بیوی جس کی بات سے تم ڈرتے تھے, وہ شوہر جس کی بات سے تم ڈرتی تھی, وہ والدین جن کی باتوں سے ڈرتے تھے, وہ رشتہ دار جن کی باتوں سے ڈرتے تھے, وہ معاشرہ, وہ محلہ, وہ کہاں ہے سارے, تمہیں کہاں تنہا کھڑے اکیلے. اب یہ جس پہ کیفیت تاری ہوگا, ایکچولی وہ ایک ہے, یہ تو ایک اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے نظام چلانے کے لیے لوگوں کو پیدا کر دیا, ان سے رشتے بندھن جڑ گئے, ایکچولی وہ ایک ہے, تنہا ہے, اس کی اب جب بھی کوئی ڈسیزن لے تو یہ سوچے کہ میں اکیلا ہوں, اس ڈسیزن کا میں اکیلا ذمہ دار ہوں, اگر میں نے معاشرے کی وجہ سے ڈسیزن لے دیا یہ سب مجھ سے چھوٹے گے سب, اور میں اکیلا کھڑا ہوں. ابھی کتنی بیوقوفی کی بات ہے کہ انسان ایک ڈسیزن لے کے معاشرے کی وجہ سے, اور دنیا میں بھی یہ ہوتا ہے کئی بار وہ خود سفر کرتا ہے, جب ڈسیزن غلط ہوتا ہے سب چھوڑ جاتے ہیں, وہ اکیلا کھڑا وہاں پہ, اور آفت میں تو یہ ہوگا کہ سب چھوڑ جائیں گے وہ اکیلا اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کون سے پہلا. اب لوگوں کے لیے انسان ڈسیزن لے یا اپنے آپ کو دیکھے, تو جو یہ کہا جاتا ہے دنیا میں بھی کہا جاتا ہے کہ جان بچانی ہونا پہلے اپنی جان بچاؤ پھر دوسرے کی فکر کرو, کیونکہ آپ ہیں تو دوسرے کی جان بچائیں گے, تو اسی طرح یہ اصول ادھر بھی ہے کہ پہلے اپنے آپ کو آخرت کے حوالے سے سیو کرو پھر دیکھو لوگوں میں کیا ہیلپ آؤٹ کر سکتا. اب لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑنے کے مشورے دیتے ہیں کہ چھوڑ دو, یہ کر لو, وہ کر لو, وہ کر لو, یہ شادی کی رسم کر لو, وہ فوتگی پہ رسم کر لو, یہ کر لو. ہر جگہ یہ تو دو تین اگزامپل دی نا, ورنہ ہر جگہ وراثت کی تقسیم کی باری آتی ہے تو وہاں نہیں نہیں عورتوں کا نہ دو, بیٹیوں کا نہ دو, بہنوں کا نہ دو. پھر اسی طرح ڈیٹیل میں جاتے ہیں, کسی کی بیوہ ہوگی کہ عورت اس کی شادی کی بات کرے, کتنے لوگ آ جائیں گے, کیا ہو گیا, تم اس کی شادی کی سوچو. تو یہ جو ہے نا معاشرے کو تباہ کر دیا اس اپروچ نے کہ لوگوں کو دیکھتے رہنا, لوگوں کو دیکھتے رہنا. دیکھیں لوگوں کو اگر لوگوں کو ہی دیکھنا ہے تو لوگوں کو چینج کون کرے گا؟ نبی اب کوئی نہیں آئیں گے, اب ہمارے ذمہ ہے لوگوں کی فکر کرے. تو لوگوں کو اگر سارے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایسا یہ ایسا, وہ یہ کہہ رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں, تو پھر لوگوں کو چینج کون کرے گا؟ مطلب کہ صحیح بات کون پروموٹ کرے گا؟ پھر تو یہ غلط بات معاشرے میں آئے گی وہی پھیلتی رہے گی, اگلی غلط بات آئے گی وہ پھیلنا شروع ہو جائے گی. سارے معاشرے سے تباہ ہوئے اسلام کے علاوہ. اسلام کیوں بچ گیا؟ اس توحید کی وجہ سے. کیونکہ انہوں نے کہا نہیں اللہ تعالیٰ جو کہیں گے ایسے لوگ رہے جنہوں نے صحیح بات کو ختم نہیں ہونے دیا, اس لیے آج ہم مسلمان ہیں. ورنہ اگر یہ پروموشن چلنی شروع ہو جاتی کہ جیسا معاشرہ ویسے ہو جاؤ, جیسے سے ہے کہ جہاں جاؤ ویسا روپ دھار لو, اگر یہ ہوتا تو معاشرہ مسلمان تھا وہ ختم ہو چکے جیسے باقی ختم ہو گئے. ان کو نہ اپنی کتاب کا پتہ ہے, نہ ان کو اپنی روایات کا پتہ ہے, نہ ان کو اپنے دین کا پتہ. وہ کیوں ہوئے؟ کوئی معاشرہ اچھا نیکسٹ نیشن آئی, نئی سوچ آئی, وہ پریویل کر گئی, میڈیا نے اس کو پریویل کرا دیا, تو وہ سارے ویسے پڑ گئے. یہ فیشن ہے, یہ ٹرینڈ ہے, یہ بھی تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے تو نہیں فیشن ٹکرا رہا. تو یہ اپروچ توحید کا اینٹی ہے, اس کو شرک کہا جائے غلط نہیں ہے. ایک ہے شرک بتوں کے سامنے سجدہ کرنا, ایک شرک یہ ہے کہ لوگوں خدا بنانا اور لوگوں کے سامنے عزت قائم کرنے کے لیے اپنی میں کو اوپر کر دینا. یہی باتیں یہاں ہو رہی ہیں. تو اللہ نے کہا اکیلے آؤ گے تم میرے سامنے, کہاں گے وہ سارے؟ جیسے پہلی بار پیدا کیا تھا دنیا میں اکیلے آئے تھے نا, اس طرح اکیلے موت کے بعد میرے سامنے ہو. اور اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ آئے تھے نہ لباس نہ مال, نہ جسم کو سہارا دے سکتے ہو, اینڈ بھی ہوئی نہ لباس ہے, نہ اپنے آپ کو کروٹ دے سکتے ہو, نہ کوئی سہارا دے سکتے ہو, دوسروں کے تنہے تنہا تم میرے پاس آؤ گے, اور جو کچھ ہم نے تمہیں بخشا تھا اس سب سے پیچھے چھوڑ آئے. دوسرا تمہارا سہارا, دوسری چیز جو میرے تمہارے درمیان حائل تھی وہ مال تھا, وہ چیزیں تھیں کہ وہ نہ چھوٹ جائیں, مال میں کمی نہ آ جائے. تو دیکھو وہ بھی تمہارے پاس نہیں, اس پہ بھی ضرب لگائی, اس بت کو بھی توڑا. اور ہمیں تو تمہارے وہ سپاشی کہیں نظر نہیں آ رہے جن کے بارے میں تمہارا دعویٰ تھا کہ وہ تمہارے معاملات طے کرنے میں ہمارے پاس شریک. تو تیسرا سہارا کیا ہے مختلف انداز میں کہ انسان کہتا ہے مسئلہ یہ حل کر دے گا, وہ حل کر دے گا. کئی ایکچوئل لوگوں کو پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, کئی بار نظریات کے حساب سے کسی کوئی فوت ہو چکا ہے اس کے بارے میں کہہ رہے ہو بخشوا دے گا, وہ مسئلہ حل کر دے گا. تو ان سب کو اللہ کہے گا یہ سفارشی تھے, تم سمجھے تھے کہ یہ سفارش کریں گے. تو یہ کوئی بھی نظر نہیں آ رہا, آج تم تنہا ہو, کوئی ایسا نہیں ہے جو کہ تمہاری سفارش کر سکے. حقیقت یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہمارے سارے تعلقات ٹوٹ چکے. تمہاری میں جو تھی وہ ٹوٹ چکی, تمہارا مال جو تھا وہ آج چھن چکا, وہ لوگ سارے غائب ہیں جن کے تم سہارا تکیہ کیے ہوئے تھے, سب تعلقات ٹوٹ گئے. ایک تعلق آج قائم ہے اور میرا اور تمہارا, جس کو تم نے استوار نہ کیا دنیا کے اندر, جس کے لیے بھیجا گیا تھا. تو اب تم خود سوچو. یہ یعنی کہ ہمیں سوچنے فکر کی دعوت دی جا رہی ہے, کیونکہ ہم ابھی اس فیز میں ہیں کہ آج ہم اللہ سے تعلق جوڑ سکتے ہیں. ان اللہ فالق الحق والنوا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون. تو توحید کی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لیٹ کر کے بات کی گئی, پھر درمیان میں کہ انسان کیوں اپنے اور اللہ کے درمیان ایک ڈسٹنس قائم کرتا ہے, اس کی تذکرے ہوئے ہوئے. اب آگے جو مضمون ایڈریس ہو رہا ہے وہ یہ ایڈریس ہو رہا ہے کہ کیوں اللہ کو مانگ. یعنی ہر انسان اس کے فیس کے اندر ہے نا. ہوتا کیا ہے کہ جب انسان نوجوان ہوتا ہے اور زندگی میں جب گزار رہا ہوتا ہے زندگی, تو مختلف فیزز سے گزرتا ہے. اور وہ چینج ہوتی رہتی ہیں, کئی بار اسٹیٹک نہیں ہوتی. یہ کئی بار انسان کا فیل کرتا ہے کہ میرا اللہ سے تعلق بڑا اسٹرانگ ہو گیا, کئی بار اس میں ویکنیس فیل ہوتی ہے کہ نماز بھی نہیں پڑھی جا رہی, اور کئی بار کفریہ خیالات بھی آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, مفہوم ہے اس حدیث مبارکہ کا, کہ اگر کبھی شیطان وسوسہ ڈالے کہ ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا, تو پھر شیطان سے پناہ مانگو, اور جو اللہ تعالی نے جواب دیا کہ لم یلد ولم یولد, نہ اسے کسی نے پیدا کیا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا, یہ اس کا جواب. تو یہ ایسے خیال آ سکتے ہیں, وسوسے آ سکتے ہیں, تو انسان مختلف فیز سے گزرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب قرآن انسان بڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ ہر فیز کو ایڈریس کر رہا ہے. تو یہاں پہ وہ یہ چیز بتائی جا رہی ہے کیوں اللہ تعالیٰ کے ہونا. اب جو شخص اس فیز کے اندر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں, یا اللہ تعالیٰ کی قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے یا نہیں, اس فیز کے اندر سٹک ہے, اس کو یہاں آنسر میں نہیں. تو دیکھیں ایک دہریے کو کیسے قرآن ایڈریس کرتا ہے, ایک جو ایتھیسٹ ہے نا اس کو جو ایڈریس کیا جاتا ہے وہ دو لوجیکل باتوں سے ایڈریس کیا جاتا ہے. ایک یہ کہ چاروں طرف نظر ڈالو, تمہیں یہ محسوس ہوگا یہ سب کچھ نہیں ہوگا. پہلی چیز کوئی ہے, اب وہ اللہ تعالیٰ ہے یا کوئی اور ہے, یہ تو اگلے سے کوئی ہے جو جس کی وجہ سے چل رہا ہے, کیونکہ اتنا جو آرگنائز چیز اور بغیر خالق مالک کے نہیں ہو سکتے. اور دوسری چیز یہ کہ پھر اگلا سوال ہوگا کون ہے جس نے یہ سب آرگنائز کیا ہے, تو وہ جو ہے یہ قرآن اس کو ایڈریس کرے گا. تو اگلا پرسن ہوگا میں قرآن کو کیوں پڑھوں, کیوں میں مانوں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. تو اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ لوجیکلی قرآن میں سمجھاتے ہیں کہ وہ اس لیے مانو کہ جس قرآن کی ڈیٹیلز میں جب تم جاؤ گے تو تم سمجھ جاؤ گے کہ یہ کسی انسان نے نہیں تصدیق کی کتاب, جس کو میں نے مختصرا چار سٹیپس میں ذکر کیا کہ اس کا جو جن سے منسوب کی جاتی ہے کتاب, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اثر سے نکلی ہے, تو وہ امید ہے. پھر دوسرا جو اس کے ورڈ کی آرگنائزیشن ہے کہ انسانی قدرت سے باہر. اب یہ بالکل مختصر بات کی, یہ پوری ایک کتاب چاہیے, یہ پورا ایک لیکچر, کئی لیکچر چاہیے اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے. تو بریفلی اس لیکچر کے اندر ہے جو ویب سائٹ پہ پڑا ہوا ہے کہ کیسے یہ اس کے اندر کیا خوبیاں ہیں اس کلام کے اندر, اور تیسری چیز مضمون جو اس کے اندر ہے, اور چوتھی چیز اس کا جو افیکٹ ہے جس کا ایک میں نے ایگزامپل ذکر کی کافر خاموش ہو کے چلا گیا, یہ افیکٹ آنا اور یہ ساری چیزیں ایک کتاب کے اندر کچھ آیات کے اندر ہونا, یہ انسانی کلام انسانی قدرت سے باہر. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ عقل کے بیسس پہ دعوت دیتے ہیں انسانوں کو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, تم پروڈیوس کر کے دکھاؤ ایسی کوئی کتاب. جب ہسٹری کے اندر 1400 سالوں کی ہسٹری یا اس سے پہلے کی 1400 سال کی ہسٹری کے اندر کبھی کسی نے ایسی پروڈیوس نہیں کی, اور اب بھی کوئی ایفرٹ کر لے اور نہیں کر سکے گا, تو پھر مان لو گے اللہ کی کتاب. تو یہ دو لاجیکل سٹیپس پہ اللہ تعالیٰ انسان کو سمجھاتے ہیں کہ چاروں طرف دیکھو اور دوسرا اس کتاب میں غور کرو, پھر تمہیں سمجھ میں آ جائے گا. تو دوسرے لفظوں میں ایک اور کوشچن یہاں پہ آنسر ہوتا ہے کہ ایمان چاروں طرف کے مشاہدے سے بڑھتا ہے, یا ایمان ہو تو چاروں طرف کا مشاہدہ سے فائدہ دیتا ہے. یعنی کہ سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے, مشاہدہ کائنات کا یہ اس کے ایمان کو بڑھاتا ہے, یا ایمان ہو تو اس مشاہدے سے فائدہ ہوتا ہے, سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے. اب یہ بھی فیز پہ ڈپینڈ کرتا ہے, اس شخص کا فیز کیا. اگر تو ایتھیسٹ ہے, اس کے ڈاؤٹس ہیں, بے شک مسلمان گھر میں ہو, مسلمان گھر میں پیدا ہو, لیکن اگر ڈاؤٹس والا ہے تو پھر پہلی چیز اپنی میں کو ختم کرے, واقعی وہ حق کی تلاش میں ہے کہ نہیں, یہ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. اگر تو وہ حق کی تلاش میں ہے, اب وہ اس کو باہر دیکھنا, یہ اس کے پہلے کوشچن کو ایڈریس کرے گا. یہ سب کچھ بنانے والے کے بغیر نہیں مان سکتا. لیکن اگر کوئی اگلے فیز میں اس کو ایمان ہے, اب اس کے ایمان میں اضافہ جو ہے اس کا مشاہدہ کروا لے. یعنی کہ دوسرے لفظوں میں کہ مشاہدہ اگر انیشل فیز والے کے لیے مشاہدہ ایمان کا سبب بن جاتا ہے, اور جو دوسرے فیز والے کا ہے وہ مشاہدہ اس کے ایمان کو اور بڑھا دیتا ہے. تو مشاہدہ فائدہ دیتا ہے, عقل فائدہ دیتی ہے, عقل کا استعمال فائدہ دیتا ہے. جو ایمان والا نہیں اس کو ایمان دے دیتا ہے, اور جو ایمان والا ہے اس کو ایمان کو بڑھا دیتا ہے. وہ کیسے, وہ ان آیات میں اب ایڈریس ہو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، اور وہ جاندار چیزوں کو بے جان چیزوں سے نکال لاتا ہے، وہی بے جان چیزوں کو جاندار چیزوں سے نکالنے والا ہے۔ لوگوں وہ ہے اللہ، پھر کوئی تمہیں بہکا کر کس اونڈی طرف لے دیے جا رہا ہے۔ یہاں کی چیز جو سمجھ نہیں کی ہے نایات میں، ایک چیز جو ایڈریس ہو رہی ہے وہ یہ کہ اسی طرح دیکھیں ایمان جو ہے کوئی مٹیریلسٹک چیز نہیں ہے، وہ ایک انسان کے اندر کا ایک بلیف ہے، وہ کوئی سامنے نظر آنے والی چیز نہیں۔ تو دنیا کے اندر اسی طرح کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں یعنی میٹر ہیں، کچھ چیزیں نظر نہیں آ رہا۔ تو جو میٹر ہے اس کو انسان دیکھ سکتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ میٹر نہیں ہے وہ نظر نہیں آ رہے، اسی طرح ایمان میٹر نہیں ہے وہ نظر نہیں آتا۔ تو کہنے کا مطلب سمپل ورڈ میں کیا ہے کہ دو دنیایں ہیں، اس طرح سمجھیں دو دنیایں، ایک نظر آنے والی ایک نہ نظر آنے والی۔ نظر آنے والی چیز ہے نہ نظر آنے والی چیز کی طرف انسان جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن میں انداز ہے کہ نظر جو آ رہا ہے اس سے جو نظر نہیں آ رہا اس کی طرف جاؤ، اس پردے کے پیچھے دیکھنا سیکھو۔ فرق کیا ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی میں کو سامنے رکھتا ہے، جو میں نے کہا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے کہ میں کو ختم کرے، تو میں کو اگر رکھتا ہے تو پھر پردے کے پر ہی وہ اس کی نظر جاتی، پردے کے پیچھے نہیں جاتا۔ جیسے ہی اپنی میں کو توڑتا ہے کہ نہیں میں حق کی تلاش میں ہوں، میں چاہتا ہوں، بے شک میری اپنی جان دینی پڑی ہے، اب اس طرح اس کو پردے کے پیچھے نظر آنا شروع ہے، وہ نہ نظر آنے والی دنیا نظر آنی شروع ہے۔ تو یہ جب تک میں اپنے آپ کو ختم نہیں کرتا، مطلب یہی کہ سوچ یہ نہیں رکھتا کہ میں حق کو تلاش کرنا چاہتا ہوں، مجھے پردے کی پیچھے نظر نہیں آتا۔ اب پہلی چیز اللہ تعالیٰ اگزامپل دے رہے ہیں کہ پردے کو دیکھو، جو نظر آ رہا ہے جو میٹر ہے اس کو غور کرو کہ پودے نکل رہے ہیں، کیا بیج ڈالتے ہو خود سے ایک پودا نکل آ رہا ہے، یہ کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کرتا ہے، یعنی کہ وہ خود، اب تم سوچو گے خود ہی ہو رہا ہے۔ تو اب اس کا آنسر یہ ہے کہ دنیا میں کیا چیز خود ہو رہی ہے اور کوئی، یعنی کہ ریلیٹ کرو نا، کوئی چیز خود نہیں ہو رہی تو یہ خود کیسے ہو رہا ہے؟ تو اب کوئی کر رہا ہے، تمہارا دل گواہی دے گا کوئی کر رہا ہے، اور پھر اسی کو اس طرح سے اس انداز میں اللہ تعالیٰ نے کہا یخر جو حی من المیت، کو زندہ کو مردے سے نکالتا ہے، مردے کو زندہ سے نکالتا ہے۔ تو یہ اس کی اگزامپل ہے، بیج ڈالا، اب بظاہر بے جان، اب کوئی اس میں آرگیو کر سکتا ہے وہ سیل ہے، لیکن بظاہر کوئی لے مین کے لیول میں بات کی جاتی ہے تو اس کی نظر میں تو یہ موو نہیں کرتی، کوئی اس میں جان نہیں ہے، اور اس کو ڈالا تو ایک موو کرنے والا، گرو کرنے والی چیز اس سے نکل آئی اور اس سے بھی بیج پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح انسان نہیں ہوتا، وہ آل ٹوگیدر اس کی پرورش ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری نشانیاں ہیں کہ کوئی کر رہا ہے، کوئی آرگنائز کر رہا ہے اس چیز۔ اب دوسری چیز جو جس کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اسی طرح تمہارے اندر بھی ایک دنیا آباد ہے جو نظر نہیں آ رہی، وہ کیسے؟ تم غور کرو، لوگوں کے اندر ڈفرنس ہوتا ہے کیا کہ اسی معاشرے کے اندر ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اسی کے اندر ابو جہل ہے، ان میں کیا فرق ہے؟ کوئی فریق کا فرق ہے؟ کوئی وہی دو آنکھیں، دو کان، زبان، ناک وغیرہ، وہی چیزیں، کیا فرق آ گیا؟ اس کا مطلب انسان کے اندر کوئی چیز ہے جو اس میں فرق لے آتا ہے، اس کے اندر کوئی چیز ہے، وہ نظر نہیں آ رہی، وہ ہے روح، وہ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا قرآن میں روح۔ تو جس طرح یہ نظر آنے والی کائنات تمہارا جسم گرو کر رہا ہے، اس کے لیے جو چیزیں اس سے اس کی غذا بننی ہے وہ میں پرووائڈ کر رہا ہوں، اسی طرح تمہارے اندر ایک روح ہے اس کی بھی غذا میں پرووائڈ کر رہا ہوں۔ اب دیکھیں کیا چیزیں جواب دیا جا رہا ہے، وہی جو پیچھے ایڈریس ہو گئے۔ تم کہتے ہو قرآن کہاں سے آ گیا، تم کہتے ہو کہ اس کی ضرورت کیا ہے، نبی کی کیا ضرورت ہے، نبی کوئی نہیں آئے، جو ساری پچھلی آیت میں ایڈریس ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا انڈکٹیو جواب دے رہے ہیں کہ ہے تمہاری روح کو، جتنا تمہارے جسم کو اس غذا کی ضرورت تھی وہ میں نے پرووائڈ کر دی، تم مانتے ہو وہ ہے، تو اسی طرح تمہاری روح کو بھی غذا کی ضرورت تھی، وہ قرآن تھا، وہ نبی کے تھرو آنا تھا، وہ گائیڈنس چاہیے تھی، تو وہ بھی ساری ذکر کرتی ہے، اس کو کیوں نہیں مانتا؟ تو یہ ساری یعنی کہ نظر آنے والی دنیا اور نہ نظر آنے والی دنیا دونوں کو اللہ تعالیٰ پروو کر رہے ہیں آیات کے ذریعے۔ فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم، وہی ہے جس کے حکم سے صبح کو پونک پھٹتی ہے اور اسی نے رات کو سکون کا رخ بنایا ہے، اور سورج اور چاند کو ایک حساب کا پابند، یہ سب کچھ اس ذات کی منصوبہ بندی ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، علم بھی کامل۔ تو چاروں طرف سمپل سی ایگزامپل جو انسان صبح شام دیکھ رہے ہیں، کہ صبح کا سورج کا نکلنا، روشنی کا آ جانا اور رات کا اندھیرا چھانا کہ تمہیں سکون مل جائے، تمہیں راحت ملے، تم سو سکو. اور سورج اور چاند کو ایک حساب کا پابند کر دیا کہ ایک وقت پہ سورج نکلتا ہے، چاند نکلتا ہے، تم سب سے کیلنڈر بنا لیتے ہو. تو یہ سب آرگنائز کیسے ہیں؟ یہ کسی کی منصوبہ بندی یہ ہے آنسر، کہ منصوبہ بندی کے بغیر نہیں ہو سکتا، یہ پلاننگ کے بغیر نہیں ہو سکتا. سمپل سے اگر غور کرو تو آنسر ملیں گے. اور وہ نہ نظر آنے والی دنیا کا آنسر کیسے کر رہی ہے؟ کہ اسی طرح یہ جو دو انسان ہیں نا، ابو جہل اور عمر اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کیا فرق ہے؟ ایک کے اندر نور ہے، ایک کے اندر نور نہیں ہے. ایک کے اندر نور ہے، ایک کے اندر نور نہیں ہے. جس طرح سورج اور چاند ایک کنٹراسٹ ہیں، سورج دن اور رات ایک کنٹراسٹ ہیں، اسی طرح ایک دن اور رات کی طرح دو انسان. اور جس طرح سورج روشنی کو لاتا ہے تو نبی بھی سورج بن کے آتا ہے، دنیا میں اجالا کر دیتے. اب تم اندھیرے میں رہنا چاہتے ہو، روشنی میں یہ تمہاری مرضی. آج سب کچھ ادھر سے ہی ڈالتا. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. اور اسی نے تمہارے لیے ستارے بنائے ہیں تاکہ تم ان کے ذریعے خشکی اور سمندر کی تاریکی میں راستے معلوم کر سکو. ہم نے ساری نشانیاں ایک ایک کر کے کھول دی ہیں مگر ان لوگوں کے لیے جو علم سے کام نہیں. تو اگلی چیز اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تم ستاروں سے گائیڈنس دیتے ہو. آج بھی کئی علاقے ہیں جہاں ستاروں سے گائیڈنس دی جاتی ہے، سمندر میں، صحراؤں میں، بہت جگہوں پہ. تو پہلے تو لی جاتی تھی. تو کہا کہ جب تمہارے جسم کے لیے، تمہاری دنیا کے لیے گائیڈنس کے لیے کوئی چیز موجود ہے تو کیا تمہاری روح کی گائیڈنس کے لیے کچھ نہیں ہوگا؟ تو وہ نبی ہوتے ہیں جو تمہیں گائیڈ کرتے ہیں، اور وہ بعد میں صحابہ ستاروں کی مانند ہیں جو تمہیں گائیڈ کریں گے. تو یہ تمہاری نہ نظر آنے والی دنیا کا بھی ایک نظام چل رہا ہے، اور اس کے لیے بھی میں اسباب مہیا کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کا ساری نشانیاں کھول کھول کے بتا دی، لیکن فائدہ کسے ہوگا؟ جو ان سے کام جو اپنی میں کو بڑا کر کے بیٹھا رہے تو اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. وہ بھی نبی کے گھر میں پیدا ہو جائے، اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. لوط علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کے، نوح علیہ السلام کا بیٹا، وہ نبیوں کے گھروں میں رہتے تھے، انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ وہ اپنے اور اللہ کے درمیان ان کی میں ہے. یہ سمپل آنسر. میں بھی دیکھو، میں نے اللہ اور اپنے درمیان میں تو نہیں رکھ دی، کوئی بت تو نہیں کھڑا کیا ہوا. وہ معاشرے کا ہو، لوگوں کا ہو، وہ مال کا ہو، وہ عزت کا ہو، کچھ ہوگا جس کی وجہ سے میں رکاؤں، اس بت کو توڑو، تب توحید کامل ہوتی ہے، تب یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں. تب نہ نظر آنے والی دنیا میں انسان قدم رکھتا ہے، نہ نظر آنے والی دنیا. ابھی تو اس سے کوئی آشنائی ہے ہی نہیں، کوئی آشنائی ہے ہی نہیں. جو ساری پچھلی سیشن میں توحید کی باتیں ہوئی کہ اللہ سے تعلق بنا کے ادھر سے سارے کام کروانا، اس وہ کیا ہے؟ وہ نہ نظر آنے والی دنیا. دیکھیں اس کو دوسرے انداز میں سمجھے، دو پاتھوے اس دنیا میں چل رہے ہیں. ایک پاتھوے کاز افیکٹ، سبب اور اس کے افیکٹ، یعنی کہ سبب کیا ہے؟ سورج ہے، اس کی روشنی ہے، آگ ہے، اس کی حرارت، یہ کاز افیکٹ ہے. جو پردے تک رہ جاتا ہے، جو بظاہر اس میٹر تک رہتا ہے جس میں سارے کفار بھی شامل ہیں اور بہت سارے مسلمان بھی شامل ہیں، وہ اس پہ ہے کہ یہ چیز یہ والا ہوگا تو اس کا افیکٹ ہوگا، ڈن، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ حی علی الفلاح کی آواز کس طرف بلا رہی ہے؟ کامیابی کی طرف. وہ کون سی کامیابی ہے؟ دکان بند کر کے مسجد میں جانا کون سی کامیابی ہے؟ میں سارے اسباب کو چھوڑ کے مسجد میں جا رہا ہوں، یہ کون سی کامیابی ہے؟ کس کی طرف کہا جا رہا ہے؟ کیا ایکچولی دوسرا پاتھوے کا بتایا جاتا ہے. وہ دوسرا پاتھوے کیا ہے؟ وہ کون افیکٹ نہیں ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ کی قدرت اس کے حکموں کے ساتھ، یعنی کہ وہاں کاز کیا ہے؟ حکم، اور اس کا افیکٹ کیا ہے؟ قدرت. کیا مطلب اس چیز؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ دیکھ، عقل یہ کہہ رہی تھی کہ آگ جلا رہی، کاز افیکٹ ہے نا، آگ حرارت ہے، جسم جلتا ہے، تو عقل یہی کہتی ہے. لیکن جو پردے کے پیچھے دیکھنے والے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے کہا نہیں، کاز افیکٹ ایک طرف، دوسری طرف ہے حکم اور اس کی قدرت. اگر میں اس کے حکم یعنی کہ توحید پہ قائم رہوں گا تو اس کی قدرت حرکت میں آ سکتی، اور وہ قدرت جب حرکت میں آئے گی تو کاز افیکٹ کا نظام کے اوپر ہوتی ہے. یہ ہے، یہ بات جا رہی ہے کہ پردے کے پیچھے دیکھے، پردے کے پیچھے اللہ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. وہ پردے کے پیچھے انسان پردے میں گم ہو کے رہے گا کہ صبح شام زبان سے اس پردے کی باتیں ہیں، دنیا کے میٹر کی باتیں ہیں، دنیا کی چیزوں کی باتیں ہیں، اسی میں انسان گم ہے. کافر کی ہے پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی ہے پہچان گم اس میں آفاق. مومن تو یہ تھا کیونکہ وہ توحید پہ تھا, اللہ کی قدرت سے فائدہ لیتا تھا, تو آفاق اس میں گم تھا. کیا مطلب کہ وہ جو کارڈ ہے کہ سارے رول پھیل جاتے تھے, یہ عام چیز تھی صحابہ کے لیے عام. اللہ تعالیٰ دیکھیے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسباب کی دنیا میں نہیں رہنا, یہ بات نہیں کی جا رہی, رہنا تو کاز افیکٹ میں ہے, لیکن جب کاز افیکٹ حائل ہو جائے بندے اور اللہ کے درمیان تو اس کو ٹھوکر مارنا. کیا مطلب جب مجھے ہو کے میں کھاؤں گا کاغذ کر کے حرام نہ آئے جھوٹ نہ بولے تو یہ اللہ اور بندے کے درمیان وہ حائل ہوگی, اب اس کو ٹھوکر مارے مجھے نہیں پتا کھلانا اس کا کام ہے, وہ خالق وہ اجازت ہے, بس یہی وہ اس کی قدرت حرکت میں آئے. اور ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ قضائے حاجت کے لیے واش روم تو نہیں ہوتے تھے, اوپن ایریا میں جانا پڑتا, اب وہاں پہ جا کے جب بیٹھے تو ایک دل تھا یعنی پاس زمین میں ایک سوراخ تھا, تو ایک کوئی جانور غالباً چوہا تھا کہ کوئی اور جانور, وہ نکلا ایک شرفی رکھ کے, دوسرا نکلا دوسری بار آیا دوسری شرفی, کہتے جب تمہیں فارغ ہوا غالباً تارا ہے کتنی اشرفیاں وہاں اکٹھی ہوگی, وہ انہوں نے اٹھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یہ چیز ایسے حاصل ہوئی ہے, آپ بتائیں کیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, یہ اللہ کا دیا ہوا رزق جو غیب سے عطا کیا جاتا ہے. ان کی تو دیکھیں جب تربیت ایسی ہو, اب کون اسباب کی صرف ہٹ, اب ہمیں یہ میسج دیے جا رہے ہیں ائی الگ خلاف کو انسان اگنور کرتا ہے کہ اس کی کیا اہمیت ہے, لیکن سوچ تحمل سے سوچیے فلاح کامیابی, یہ مسجد میں کامیابی, دکان بند کرنے میں کامیابی, وقت کو ادھر لگانے میں کامیابی, کس کامیابی کی بات ہو رہی, کبھی میں نے اپنا سوال کیا کامیابی تو ٹھیک مجھے میری پہلی چیز کیا ہے, کھانا مجھے ملے, مجھے لباس ملے, میری نیڈس پوری ہو, نیسیسٹیز پوری ہو, میری تو یہ فکر ہے, میرے بچوں کی نیسیسٹیز پوری ہو, میری تو یہ فکر ہے, ان کی شادیاں کہاں ہوں یہ فکر ہے, لیکن اس کو بھی اس طریقے سے حاصل کرنا, یہ کوئی تربیت ہماری ہوئی؟ قرآن یہ تربیت کر رہا ہے, یہ ہے شہنشاہ, یہ ہے ایکچولی اللہ تعالی کی ذات سے فائدہ اٹھانے والا. یہ تھے وہ صحابہ جنہوں نے دنیا میں قرآنیاں کر لی اس شریعت, یعنی کہ بڑی بڑی کہنا آسان ہے سپر پاور کو زیر کر دینا, اور وہ کہ تلواروں سے نہ ہو بلکہ اس نظریے سے ہو, اس سوچ سے ہو, اس توحید سے ہو, یہ وہ تربیت ہے جو ہماری کی جا رہی ہے. لیکن اس یعنی اس کی تو کوئی ریفلیکشن بھی نہیں ہمارے ذہنوں کے اندر کہ یہ بھی کچھ ہے, ذہن میں تو ایک چیز وار ہے کہ ہمارا بل کیسے پے کرنا ہے, بجٹ کیسے ہمارا گھر کا پورا ہوگا, اس کی ڈینائل نہیں ہے کہ یہ بھی فکر ہے, لیکن اس کو اس تھرو یعنی کہ اس ذریعے سے کہ میں توحید کے ذریعے سے پوری ہوں. ایک لیکچر ویب سائٹ پہ پڑا ہوا ہے رزق کہ بے برکت کے کیا کیا اسباب ہیں, وہ ہے طریقہ 17-18 اسباب ذکر کیے گئے, ادھر سے رزق لے جس میں تقویٰ ہے, گناہوں کو چھوڑنا ہے, اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے, رونا ہے, تہجد ہے, تو واقعہ ہے, یہ بھی رزق کے اسباب ہیں جس طرح دکان پہ جانا, کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے, یہ بات کر کے بات ختم کرتے ہیں. ایک بادشاہ تھے, ان کا جو بیٹا شہزادہ تھا, ایک بہت نیک صالح ہے, نوجوانی میں وہ اس نظام کو جان گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا فائدہ, تو وہ اللہ کی عبادت اور اس میں بہت لگا رہتا نوجوانی میں, یعنی ٹین ایجز بہت نوجوانی کے اندر, تو اب بیٹے کو بزرگ مشورہ دیتے تھے کہ یہ آپ کی یعنی کہ پروٹوکول کا خیال نہیں کرتا, شہزادہ ہے اس کا خیال نہیں کرتا, تو اسے سمجھائیں تھوڑا. تو بلایا اس شہزادے کو باپ نے کہ تم وہی بات جو میرا اسٹیٹس ہے, میری عزت ہے, تم اس کے مطابق رہا کرو. تو بیٹے نے کچھ سمجھانے کے بعد تک کہ والدہ میں اگر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ میں آپ کی جو عزت میں آج کا باعث ہوں تو میں پھر چلا جاتا ہوں یہاں سے, تو یہ کہہ کے وہ بیٹا چلا گیا شہزادہ, اور اس نے کیا کیا گزر بسر کے لیے اس نے کیا کہ مزدوری شروع کر, اور مزدوری میں وہ کیا کرتا کہ ہفتے میں ایک دن کام کرتا, اس نے رکھا ہوتا ہے ونس پر ویک وہ کام کرے گا, اور اس میں بھی اس جو اونر ہوتا ہے اس کا، وہ کام کرتا، یعنی مزدوری مستری کا کام تھا دیوار کھڑی کرنا، تو اس میں ان سے طے کرتا کہ دیکھو میرا یہ ٹائم ہے، اتنے گھنٹے میں کام کروں، اس میں بھی نمازوں کا وقفہ کروں گا، تو وہ اسی کرتے ٹھیک ہے. وہ ایک دن کام کرتا، اب کام بہت ملٹی پلائی ہو جاتا، یعنی جسے برکت کہتے ہیں، لگتا نہیں ہے اتنے ٹائم میں ایک شخص اتنا کام کرتے. تو لیکن وہ آج تک پاپولر ہونا شروع ہو گیا اسی وجہ سے کہ بہت زبردست کام کرتا. تب جس بندے نے، ایک بندے نے کام کرایا، اس نے بہت اچھا کام کیا، زیادہ کام کر دیا تھوڑی اجرت کے اندر، اجرت بھی اس کی طے تھی کہ بھائی اتنا لوں گا اتنا نہیں مہنگا، اور وہ منیمل ہوتا تھا جو اس کی فرار کے لیے کافی. تو جب اچھا کام کیا تو اس بندے کو پھر ضرورت پڑی، وہ مارکیٹ میں گیا کہ وہ بندہ کہاں ہے، تو نے کہا کہ وہ تو ہفتے میں ایک دن کام کرتا ہے. تو ہفتے میں ایک دن وہ فلاں دن کا ٹھیک ہے، اس دن کا ویٹ کیا، اسی کو لے کے آیا. اس نے کہا کہ میں دیکھو یہ کام کیسے کرتا ہے، تو دیکھا کہ جب وہ کام کرتا ہے تو وہ ایک اینٹ، مطلب جیسے رکھتا ہے تو کئی اینٹیں اور لگ جاتی. تو اس طرح سے وہ کام کرتا تھا. تو جب اس کی ڈیٹیل میں گیا کہ کیا، تو اس نے یہی کہا کہ دیکھو میری ضرورت اتنی ہے کہ میں اتنا مجھے چاہیے ہوتا ہے، میں نے ایک دن طے کیا ہوا ہے، اسباب نہیں چھوڑے، اسباب کرتا ہوں، لیکن جو باقی انڈیا ہوتے ہیں میرے ساتھ رشتے ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں، وہ کروا رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہ اس نظام کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے جو یقین ہے جس پہ، جس کا اس پہ آ جاتا ہے اس کو مل جاتا ہے. ایک بہت بڑے عالم ہے، یہ سچا واقعہ ہے، وہ خود اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اور یہ پرانی بات نہیں، یہ تو ایک پرانی بات تھی نا، اب یہ ریسنٹ بات ذکر کرتا ہوں، یہ پچھلی صدی کی بات. وہ خود لکھتے ہیں کہ جب میں نوجوان ہوا تو میں نے قرآن پڑھا، مجھے یہ قرآن کی آیت سامنے سے گزری کہ اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں، تو میں نوجوان تھا، لڑکا سا تھا، تو اللہ تعالیٰ رزق دیتے، تو اس کے دن میں آیا لڑکے کے اور عالم کے کہ تو پھر ہم کن اسباب کے پیچھے لگے ہوئے، اللہ تعالیٰ رزق دیتے. تو کہتے میں نے کیا کیا، ٹین ایجرس تھے کہ نکلا گھر سے اور کہا کہ اس چیز کو ٹیسٹ کرتے ہیں، قدم باہر چلا گیا شہر سے. اب شہر سے باہر جا کے بیٹھ گئے اور کہا کہ میں نے کوئی سبب نہیں اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ رزق دیں گے. تو ہوا کیا کہ کہتے میں نے دیکھا کہ ویرانے کے اندر ایک بندہ، کہتے ہیں ادھر بھی بندہ، میں تو بندوں سے بھاگ رہا ہوں، وہ کہتے میں ادھر گیا، ہٹتا ہی کہتے وہ بندہ میں پیچھے پڑ گیا، اور پیچھے پڑ کے دوڑ لگا دی میں نے، اس نے دوڑ کو مجھے پکڑ لیا. تو اس بڑے آدمی نے پوچھا کہ تم ادھر کیوں آئے ہو، تو کہتے میں سچ سے بتا دیا کہ یہ بات ہے کہ میں دیکھ رہا تھا اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں، تو میں اس کو ٹیسٹ کر رہا تھا یہاں کے بیٹھ. تو اس بندے نے کہا کہ یہ لو آدمی، اس کی پوٹلی نے کہا یہ لو اپنا رزق، مجھے بھیجا گیا لیکن میری بات سنو، یہ طریقہ نہیں ہے زندگی گزارنے کا، رزق اللہ ہی دیتے ہیں، اور میرے ذمہ تھا تو میں رزق پہنچانا، لیکن طریقہ یہ نہیں، تمہارا عقیدہ اللہ کے ہاں قبول ہو گیا، تمہاری جو خلوص تھا قبول ہو گیا، اب تمہیں رزق ملے گا، لیکن طریقہ یہ نہیں ہے کہ شہر سے نکل جاؤ، شہر کے اندر رہو، اللہ تمہیں رزق دے. اور پھر وہ ساری زندگی اسی طرح انہوں نے گزاری. طور پر ایک بار وہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے مدرسے کے اندر، اپنی خانقاہ کے اندر، کوئی سبب نہیں تھا بظاہر، اور بارش کہتے اتنی شدید تھی کہ کوئی قریب سے بھی نہیں گزرتا، مطلب سفر تو کوئی کر ہی سکتا. تو ایک جو ان کا مرید اور ایک جو ان کا اسٹوڈنٹ تھا وہ آ گیا کہ ہم نے کوئی سبب نہیں اختیار کیا، آج کھانا کہاں سے آئے گا؟ تو وہاں کہتے ہیں ہنسنے لگے، کہتے کھانا تو آئے گا، کھانا تو آئے گا. کہتے کہاں، کوئی سفر ہی کر رہا، طوفان آیا ہوا با گھر سے کھائے گا. تو کہتے اسی طوفان کے اندر ایک سکھ، انڈیا کی بات، ایک سکھ انٹر ہوا اور کھانا لے کے اور سامنے پیش کیا، انہوں نے اس بندے کو بلایا کہ یہ آ گیا کھاؤ سر. اس سے پوچھا کہ تم کہاں ادھر طوفان میں؟ کہتے ہوا کیا، میں فلاں پتہ نہیں کتنے ہزار میل دور رہتا ہوں، میرا یہ مقدمہ تھا وہ حل ہوا، اور مجھے یہ ہوا کہ میں آپ کو کھانا پہنچاؤں، اب میں نے ٹرینوں کے سفر کیے. کہتے بات تو طوفان تھا. کہتے طوفان تھا لیکن اب مجھے ایک نیت کی تھی، میں نے پوری کرنی تھی، میں ٹریول کر کے یہاں پہنچا. کہتے راستہ کیسے ملا، بات تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا اتنا طوفان ہے. کہا کہ بس مجھے ایسی گائیڈنس ملتی تھی حتیٰ کہ میں پہنچ گیا، اور یہ نیا تھا. تو یہ آج بھی موجود ہے یہ نظریہ، یہ ختم نہیں ہوگا، لیکن وہ توحید تو انسان پیدا کرے، وہ توحید ہی پیدا کرے. اب اس شخص کو کیا فکر، سوائے اس کے کہ میری نماز کی کیا حالت ہے، میرے لوگوں سے ریلیشن شپ کی کیا حالت ہے، وہ حرام کا کہاں سوچے گا، وہ نماز کو آگے پیچھے کرنے کا کہاں سوچے گا، وہ تہجد کو چھوڑنے کا کہاں سوچے گا، وہ تو اس نظام سے لینا سیکھے گی. لیکن اسباب نہ چھوڑے, یہ میسج نہیں ہے کہ اسباب چھوڑے, بلکہ یہ میسج اللہ سے جڑے. تو اللہ تعالی ہمیں کامل توحید نصیب فرما دے اور اس غیب کے نظام کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے. واقع اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. يا الله پاک عابدوں نے جہانوں کے مالک ہیں, خالق ہیں, تمام تاریخ ہیں, تمام بڑھنا ہیں, تمام حکمتیں ہیں, تمام اچھائیاں آپ کے لیے ہیں. یا اللہ پاک اللہ قرآن کو پڑھتے ہیں یا اللہ پاک, تو ایک میسج دیا جاتا ہے یا اللہ پاک کہ آپ سے ہم اپنا تعلق جوڑ لیں. یا اللہ پاک کی رحمت سے موت قریب ہے, وقت کم ہے, یا اللہ پاک اپنی رحمت سے وہ تعلق میں نصیب فرما دیجیے. یا اللہ پاک جیسے آپ اپنی محبت ہم سے چاہتے ہیں ویسے ہمیں محبت نصیب فرما دیجیے, جیسا خوف نصیب کرنا دیکھنا چاہتے ہیں ویسا خوف نصیب فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں کامل توحید نصیب فرما دیجیے, کامل ایمان نصیب فرما دیجیے. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے اپنا کامل تعلق نصیب فرما دیجیے, جو گناہ ہو گئے غلطیاں ہوگی معاف کر دیجیے. اپنی رحمت سے یا اللہ ہمیں عافیت والی زندگی, عافیت والی اور ایمان والی مول نصیب فرمائیے گا. یا اللہ پاک عافیت کے ساتھ حشر کا معاملہ فرما کر بلا عذاب راہ پاک جنت کے دور نصیب فرما دیجیے گا. یا اللہ پاک جو فوت ہو چکے ان کی مدد فرما دیجیے, جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے, ہمارے والدین مشائخ صاحبہ کی صحت مند برکت پیدا کر دیجیے, جو فوت ہو چکے ان کی مدد فرما دیجیے. یا اللہ پاک پوری مسلم امت پہ رحمت والا معاملہ فرما دیجیے. یا اللہ پاک جو بھی خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگے وہ خیر نصیب فرمائیے, جن شرور سے پناہ مانگے وہ شرور سے پناہ نصیب فرمائیے. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے سننے پڑھنے کو قبول کر لیجیے. ربنا تکبر منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.